جمعرات 31 مئی کے سیروین کے ساتھ سمرا فاطمہ کا سلام۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں حکومت نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا، لیکن انسانی حقوق کے کمیشن کے سربراہ کہتے ہیں،
کمیشن سے کام نہیں چلتا، بات ہوتی ہے قانون پہ عمل کرنے کی اور اسی کو رول آف لا کہتے ہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد سنیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر کراچی اور حیدرآباد میں ہائی کورٹ کی دو مختلف بینچوں میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی طرف سے دائر کردہ مقدمات کی سماعت ہوئی۔ دوسری جانب سندھ بار کونسل اور وکلا تنظیموں نے جمعے کو لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے صوبے بھر میں جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ لاپتہ افراد کے وکلا نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے بھر میں 3000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیے آگے چل کر ہمارے پروگرام سیربین میں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کی آئینی مدت آج رات 12 بجے مکمل ہو جائے گی۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنی حکومت کے آخری دن سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک ہونے کی صورت میں ملزم پرویز مشرف نہ تو کسی دوسرے ملک سفر کر سکیں گے اور نہ ہی پاکستان یا بیرون ممالک کو جائیداد خرید سکیں گے۔ وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک ہونے کی صورت میں ملزم پرویز مشرف کو کسی قسم کی بینک ٹرانزیکشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ نادرا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک وزارت داخلہ کی طرف سے پرویز مشرف کا شناختی کارڈ بلاک کرنے سے متعلق تحریری طور پر احکامات نہیں ملے، تاہم انہیں متعلقہ وزارت کے اعلیٰ حکام کی طرف سے زبانی طور پر اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔
آج پاکستان کی موجودہ قومی اسمبلی کا آخری اجلاس ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو انتخابات میں تاخیر قبول نہیں ہے۔
پچھلے 5 سال میں ہم نے بڑے بڑے شاک ابزارب کیے، انٹرنل شاکس بھی تھے، ایکسٹرنل شاکس بھی تھے، آج بھی چیلنجز ہیں۔ جناب سپیکر صاحب، آج جب اسمبلی اپنی ٹرم پوری کر رہی ہے، جمہوریت کا سفر جاری ہے، اگلا مرحلہ ایک فری اور فیئر الیکشنز کا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی الیکشن میں ڈیلے کی سپورٹ نہ گورنمنٹ کرے گی نہ اپوزیشن کرتی ہے۔ یہ آئین کا حصہ ہے، اس میں ایک دن کی بھی ڈیلے پاسیبل نہیں ہے اور نہ ہی ایکسیپٹیبل ہوگی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے الیکشن کمیشن کو ایک مراسلے میں تجویز دی ہے کہ صوبے میں ضم شدہ قبائلی علاقوں میں بھی صوبائی اسمبلی کے انتخابات 25 جولائی کے عام انتخابات کے ساتھ بیک وقت منعقد کرائے جائیں۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
الیکشن کمشنر جسٹس سردار محمد رضا کو لکھے گئے خط میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا موقف ہے کہ ماضی میں صوبے میں اکثر سیاسی اتحادوں نے ہی حکومتیں تشکیل دی ہیں، لہٰذا قبائلی علاقوں میں بعد میں 21 اراکین کا انتخاب وہاں کی سیاسی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے نتیجے میں منتخب صوبائی حکومت کے زیر انتظام بعد میں قبائلی علاقوں میں انتخاب کروانے سے حکمراں جماعت کے خلاف الزامات اور تنقید سامنے آ سکتی ہے، جس سے صوبے میں سیاسی عدم استحکام رہے گا۔ اس تجویز پر ابھی انتخابی کمیشن کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
ادھر افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ طالبان کی اعلی قیادت اور افغان حکام کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں ممکنہ جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
جنرل نکلسن کے مطابق ان خفیہ مذاکرات میں دیگر ممالک کی حکومتیں اور بین الاقوامی اداروں کے اعلی افسران بھی شامل ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی وہ ملاقات میں شامل نمائندوں یا حکام کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے ممکنہ جنگ بندی کے عمل میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک افغان طالبان کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ فروری میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ اشرف غنی نے کہا تھا کہ اگر طالبان قیادت عسکریت پسندی ترک کر کے جنگ بندی قبول کرتی ہے تو اس کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔
امریکی حکومت اپنی سب سے بڑی فوجی کمان، جو کہ اب تک پیسیفک کمانڈ کہلائی جاتی رہی ہے، کا نام تبدیل کر کے انڈو پیسیفک کمانڈ رکھ رہی ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکرٹری جیمز میٹس کے مطابق اس فیصلے کا مقصد امریکہ کی عسکری اسٹریٹجی میں تبدیلی اور انڈو پیسیفک خطے کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر زور دینا ہے۔ امریکی افواج کی یہ کمانڈ ایشیائی خطے میں عسکری کارروائیوں کی نگرانی اور اس حوالے سے فیصلے کرتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تبدیلی چین کی بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں کے جواب میں کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پیسیفک کمانڈ کا نام تبدیل کر کے انڈو پیسیفک کمانڈ رکھنے سے انڈیا کی خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں حالیہ اضافے کے بعد غزہ میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا اور اقوام متحدہ کے مشرق وسطی کے لیے مندوب نے بتایا ہے کہ اسی تناظر میں سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل ہم آپ کو سیر بین میں آگے چل کر سنوائیں گے. پہلے آج کے بڑے موضوع کی بات کرتے ہیں اور آج کا بڑا موضوع ہے پاکستان میں لاپتہ افراد کے بڑھنے کی تعداد. صوبہ سندھ کے شہر کراچی اور حیدرآباد میں ہائی کورٹ کے بینچوں میں لاپتہ افراد کے مقدمات کی سماعت ہوئی اور دوسری جانب سندھ بار کونسل اور وکلا تنظیموں نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے صوبے بھر میں جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. حیدرآباد سے صحافی علی حسن کی رپورٹ سنیے.
لاپتہ یا گمشدہ افراد کی بازیابی میں غیر معمولی تاخیر پر سندھ بار کونسل اور وکلا کی دیگر تنظیموں نے گزشتہ روز ایک اجلاس کیا تھا. اس اجلاس میں وکلا نمائندوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا اس طرح غائب ہو جانا ان کے خاندانوں کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے. متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سندھ بار کونسل نے جمعے کے روز یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا اور عدالتوں کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا. سندھ بار کونسل کے منتخب وائس چیئرمین صلاح الدین گنڈاپور کا کہنا تھا
یار وہ بار کونسل نے اب کل کے دن پورے صوبے کے اندر وہ بلیک ڈے منانے کا اعلان کیا ہے اور ہڑتال کی ہے اور تمام وکیلوں سے درخواست کی ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. ایک ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ دن دہاڑے رات کو راستے میں چلتے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ اس کو کس نے اٹھایا ہے اگر عدالت میں وہ بات کی جاتی ہے تو عدالت بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرتی کیونکہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں 3000 سے زیادہ مسنگ پرسنز کے مقدمات موجود ہیں لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. صرف تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے اور صرف رپورٹس آتی ہے, کبھی جے اے ٹی بن جاتی ہے, کبھی ٹاسک فورس بن جاتی ہے لیکن کسی مسنگ پرسنز کو جو ہے نا ریکور نہیں کیا گیا.
وکلا نمائندوں نے گمشدہ افراد کے سلسلے میں بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور رپورٹ کو نام نہاد قرار دیا اور کہا کہ رپورٹ تضادات کا مجموعہ ہے اور حقائق پیش نہیں کرتی ہے. صلاح الدین گنڈاپور.
اس کمیشن میں بڑی ہیبتناک قسم کی جو ہے نا صورتحال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جہاد کے لیے افغانستان چلے گئے ہوں, کچھ لوگ طالبان کے ہاتھوں مار دیے گئے ہوں, کچھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جو ہے نا بھاگ گئے ہوں. تو یہ ایک ایسی صورتحال بنا دی ہے کہ ایک طرف تو لوگ مسنگ ہیں اور ان کا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ملک سے بھاگ گئے ہیں یا کسی طالبان نے مار دیے ہیں یا بیرونی ممالک کی کسی ایجنسی نے اٹھا لیے ہیں اور پاکستان کی ایجنسیوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اس لیے اس کے اوپر ہم نے اپنا کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ یہ تشویشناک بات ہے اور ہم اس رپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں اور اس رپورٹ کو ہم کنڈیم کرتے ہیں.
گمشدہ افراد کے سلسلے میں حکومت نے کمیشن تشکیل دیا تھا. یہ کمیشن قومی احتساب بیورو کے موجودہ سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں بنایا گیا تھا.
حیدرآباد سے صحافی علی حسن یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے. پاکستان میں درجنوں شیعہ افراد پچھلے کچھ مہینوں میں لاپتہ ہوئے ہیں اور ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لیا ہے اور انہیں نہ تو کورٹ میں پیش کیا گیا اور نہ ہی ان پر کوئی فرد جرم عائد کی گئی. مگر بی بی سی کو شیعہ کمیونٹی کے ذرائع نے بتایا کہ ان کے خیال میں گمشدہ افراد کو انٹیلیجنس اداروں نے خفیہ طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے اور ان پر شام میں شیعہ جنگجوؤں کی بریگیڈ میں شمولیت کا الزام ہے. بی بی سی کے نامہ نگار سکندر کرمانی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی.
کراچی کی ایک مقامی مسجد پر نگرانی کے لیے نصب کیمروں کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجن کے قریب مسلح افراد 30 سالہ نعیم حیدر کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جا رہے ہیں. یہ 16 نومبر 2016 کی رات تھی. اس کے بعد سے آج تک نعیم حیدر کو نہیں دیکھا گیا. نعیم حیدر کے گھر والوں کے بقول جب انہیں غائب کیا گیا اس وقت نعیم اپنی حاملہ اہلیہ کے ہمراہ عراق میں زیارات سے واپس آئے تھے. اب ایک سال بعد ان کی اہلیہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے مگر بچے نے ابھی تک اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے۔ نعیم حیدر کی اہلیہ عظما حیدر کہتی ہیں،
کوئی ہمیں نہیں بتاتا کہ یہ لوگ کہاں ہیں، کس حال میں، ہم لوگ اتنا پریشان ہیں کہ کم از کم بتائیں تو، اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی ان کا قصور ہے، کم از کم ان کو سامنے تو لے کر آئیں، ہمارے سامنے پیش کریں، ہم لوگ اس قدر پریشان ہیں۔
شیعہ افراد کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق نعیم حیدر ان 140 افراد میں شامل ہیں جو گزشتہ 2 سال کے دوران لاپتہ ہوئے۔ ان افراد کے خاندان والوں کے خیال میں یہ تمام لوگ خفیہ اداروں کی حراست میں ہیں۔ شیعہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ گمشدہ افراد پر شام میں سرگرم ایک مسلح ملیشیا زینبون برگیڈ سے رابطوں کا شک ہے۔ زینبون برگیڈ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ملیشیا 1000 کے قریب شیعہ پاکستانی جنگجوؤں پر مشتمل ہے جو شام میں بشار الاسد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تاہم اس کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صرف شام میں مقامات مقدسہ کا تحفظ ہے جنہیں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں سے خطرہ لاحق رہا ہے۔ تاحال پاکستانی حکام کی جانب سے اس تنظیم کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی لاپتہ ہونے والے کسی بھی فرد کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ راشد رضوی کراچی میں لاپتہ شیعہ افراد کی کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والے افراد میں سے بیشتر مقامات مقدسہ کی زیارات سے واپسی کے بعد غائب کیے گئے۔
کچھ ریاستی اداروں کے افسران ہم سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کری کہ موومنٹ آپ ختم کر دیں اور کوئی بہتری کی امید رکھیں آپ۔ ہم نے کہا دیکھیں آپ لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ عدالتوں میں پیش کر دیں، کسی کا جرم ہے تو ہم وہ کر دیں گے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد کے اوپر اغوا کرتے ہیں، کس بنیاد کے اوپر آپ لاپتہ کرتے ہیں، یہ تو بتائیں آپ ہمیں۔
اس بارے میں جب پاکستانی ریاستی اداروں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بی بی سی کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ تاہم پاکستانی حکام اکثر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سیکیورٹی اداروں کو غیر منصفانہ طور پر لوگوں کو لاپتہ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور یہ کہ ملک میں لاپتہ افراد کی تعداد بھی بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت 1500 ایسے افراد ہیں جنہیں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ ان میں مشتبہ سنی جہادی، قوم پرست کارکن اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ناقدین بھی شامل ہیں۔ زینبون برگیڈ سب سے کم منظر عام پر آنے والا گروپ ہے، تاہم اس کے ارکان کی جانب سے تنظیم کے جنگ میں مارے جانے والے کچھ ارکان کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں۔ ان میں سے کئی کا تعلق بظاہر پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی سے ہے۔ محققین کا یہ بھی اندازہ ہے کہ شام میں جاری لڑائی میں اب تک 100 سے زیادہ پاکستانی جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ شیعہ کمیونٹی کے رہنماؤں نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے خیال میں پاکستانی خفیہ اداروں کو خدشہ ہے کہ زینبون کے پاکستان واپس آنے والے ارکان ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کی نئی لہر کو جنم دے سکتے ہیں، تاہم شیعہ رہنما اس سے متفق نہیں ہیں۔
سکندر کرمانی کی رپورٹ پیش کر رہے تھے سلیم قاضی۔ اور آج سیربین کا بڑا موضوع یہی ہے، پاکستان میں لاپتہ افراد کے معاملوں میں اضافہ۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے شیعہ سماجی کارکن سمر عباس 14 ماہ تک لاپتہ رہنے کے بعد تقریباً 3 ماہ قبل ہی اپنے گھر واپس آئے ہیں۔ بی بی سی کے ذیشان حیدر نے سمر سے ان کے رہائش گاہ پر ملاقات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان 14 ماہ میں ان پر کیا گزری ہے۔
سمر عباس کی زندگی میں 8 جنوری 2017 کو جو موڑ آیا وہ آج بھی اس کے اثرات سے نہیں نکل پائے ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن 1.5 سال قبل دارالحکومت اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے اور ان کی گمشدگی کو انہی دنوں غائب ہونے والے بلاگرز کے لاپتہ ہونے سے بھی جوڑا گیا تھا۔ دیگر بلاگرز کی طرح سمر کی بازیابی کے لیے بھی مظاہرے کیے گئے۔ وہ بلاگرز تو چند ہفتوں بعد واپس آ گئے مگر سمر کا کوئی پتہ نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمر کا نام بھی پاکستان کے سینکڑوں لاپتہ افراد کے ناموں میں سے ایک نام بنتا جا رہا تھا۔ مگر پھر 4 مارچ 2018 کا دن آیا اور سمر کے اہل خانہ کو رات کی تاریکی میں سمر کی ٹیلی فون کال ایک امید کی کرن کی صورت میں ملی۔ اس سماجی کارکن کی زندگی ان 14 ماہ میں کچھ یوں بدل گئی ہے کہ انہیں خود بھی اب تک اس کا یقین نہیں آ رہا۔ حراست میں گزرے وقت کا احوال سناتے ہوئے آج بھی سمر کی آواز بھرا جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک آدمی 14 برس میں اتنا سفر نہیں کرتا جتنا ان کی زندگی نے ان چند ماہ میں کر لیا ہے۔
کچھ چیزیں آپ کی آنکھیں بولتی ہیں، میری آنکھیں بہت کچھ بول سکتی ہیں، میرے جسم کے کھڑے ہونے والے بال بہت کچھ بتا سکتے ہیں آپ کو، میری چینج ہوتی وائس آپ کو بتا سکتی ہے، میرے دل کی ہارٹ بیٹ کی جو چینجنگ ہے وہ میرا خدا جانتا ہے. تو آپ یہ ساری اسٹوریز میں آپ کے پیچھے ہے یہ 14 منتھس کی, کہ شاید آدمی اتنا سفر شاید 14 ایئرز میں بھی نہیں کرتا, گرتے گرتے بھی اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن انسان کی اتنی جلدی نیچے آ جاتا ہے.
انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ خود تو واپس آ چکے ہیں لیکن ان کے خاندان کی مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ ان کے ایک برادر نسبتی آج بھی لاپتہ ہیں اور وہ آج بھی خود کو نامکمل محسوس کرتے ہیں.
میں ابھی بھی اس چیز کو, اس ڈائلیما کو فیس کر رہا ہوں کیونکہ میرے گھر سے ابھی بھی مسنگ ہے میرا بھائی محمد علی, از اسٹل مسنگ. شاید پہلے میرے لیے دکھ یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ میری فیملی ہے, میں مسنگ میں ہوں. اب مجھے ایسا لگتا ہے ہم سب مسنگ ہیں ابھی تک, کیونکہ میری فیملی بھی ابھی تک مس ہے, کیونکہ میری وائف کے جب بھائی نہیں ہوتا ہے, میرے بچوں کا ماموں نہیں ہوتا جو بہت محبت کرتا تھا, میرا دوست بھی تھا محمد علی, میرا بھائی بھی تھا چھوٹا, میرا کزن بھی تھا, میرا برادر ان لا بھی تھا.
سمر کا کہنا تھا کہ ان کی گمشدگی نے ان کے خاندان اور خصوصاً بچوں پر جو اثر ڈالا ہے اس کا مداوا ممکن نہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ 14 ماہ اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں فکر مند رہے جو ان کی گمشدگی کے وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی.
کہ میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی 12 دن کی تھی, when I was disappeared, تو میں اس کی کیلکولیشن کرتا تھا کہ وہ اب ایک 13 دن کی ہو گئی ہوگی, وہ 14 دن کی ہو گئی ہوگی, اور جب میں ڈسپیئر ہوا تھا تو میری وائف سے لاسٹ کنورسیشن ہوئی تھی 3 بجے, شاید 3:30 بجے میں پک کیا گیا تھا, 3 بجے ہوئی تھی کہ بیٹی کی جانڈس ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا ٹینی کاسٹ ورنہ یہ مر جائے گی. تو میں نے اکثر ان سے کہا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں میری بیٹی الائیو ہے یا مر گئی ہے, آپ بتا دیں خود ہی, آپ کو تو پتہ ہوگا, مجھے نہیں پتہ ہے. کہتے تھے چپ ہو جاؤ, زیادہ فالتو بات نہیں کروں. ٹھیک ہے.
سمر نے یہ بھی کہا کہ دوران قید ان کا 15 کلو وزن کم ہوا جبکہ مسلسل ذہنی دباؤ کا بھی سامنا رہا. ان کے مطابق انہیں قید کے دوران یہ احساس ہوتا تھا کہ رہائی شاید ان کا مقدر نہیں,
کیونکہ ایک ڈارک روم کے اندر چھوٹے سے 4 قدم اس کی شاید لمبائی تھی اور 3 فٹ جو تھی اس کی ویٹ تھی, اس میں ڈے اینڈ نائٹ آپ کے سفر کرنا جس میں آپ سورج نہیں دیکھ سکتے ہیں, آپ کو چاند کا نہیں پتہ. میں نے اسٹارز نہیں دیکھے, میں اکثر سوچتا تھا اسٹارز کیسے ہوں گے, اب زیادہ ہوں گے کم ہوں گے, مون کیسا ہوگا, اچھا ہوگا شائنی ہوگا کیسا ہوگا, مجھے بہت یاد آتا تھا. میں کہتا اللہ میں جب پہلی دفعہ میں دیکھوں گا تو میں ہاتھ کھول کے دیکھوں گا, کیونکہ ہاتھ جب بند ہوتے تھے دیکھوں گا اور میں اوپر دیکھ کے سجدہ کروں گا تجھے, مجھے بہت اچھا لگے گا رات کو جب مجھے چھوڑیں گے میں اسٹار اور مون دیکھوں گا. میں نے خواب میں دیکھتا تھا, میں ڈریم میں اکثر اس کو. تو کبھی ایسا ہوتا تھا جب واش روم گئے تو اس میں سے مین ہول سے جب یہ میں برڈس کو دیکھتا تھا جب فلائی کر رہے ہیں, میں کہتا تھا یہ کتنے آزاد ہیں, ان کو کوئی نہیں روکتا سوائے اللہ کے نا, یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی آ سکتے ہیں, یہ کتنے اچھے ہیں ہم سے, ہم کتنے پابند ہیں, ہم اپنی آزادی موومنٹ اپنے مرضی سے نہیں کر سکتے, اگرچہ ہم نے کچھ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, پتہ نہیں کیا ہے. اور 14 مہینے کے بعد یہی ہوا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا.
ذیشان حیدر, BBC News, اسلام آباد.
اور لاپتہ افراد کے مسئلے پر ہی میں نے بات کی پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن سے, اور ان سے پوچھا کہ انسانی حقوق کے کمیشن کے پاس کیا اعداد شمار ہیں.
دیکھیے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کو لاپتہ قرار دیا جاتا ہے, اس میں 3 قسم کے لوگ شامل ہیں. کچھ تو وہ ہیں جنہیں سیکرٹ ایجنسیز اٹھاتی ہیں اور قانون پہ عمل کرتے ہوئے عدالت میں پیش نہیں کرتی, تو ان کو لاپتہ ڈکلیئر ہو جاتی ہیں وہ, کیونکہ قانون میں تو یہ ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کریں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے اور اس پہ جو الزام ہے وہ بتانا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر وہ مسنگ پیپل میں شامل ہو جاتی ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ناجائز ذرائع سے باہر چلے جاتے ہیں, پاسپورٹ وغیرہ لے کے نہیں جاتے بلکہ جو لوگ پیسے لے کے سمگل کرتے ہیں, ہیومن سمگلنگ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے باہر چلے جاتے ہیں. بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح چلے جائیں, یورپ پہنچ جائیں یا امریکہ پہنچ جائیں, اور وہ استعمال کرتے ہیں یہ یونان کا راستہ جو ہے وایا ایران جا کے, اور مارے بھی جاتے ہیں اس کوشش میں, سمندر میں بھی ڈوب جاتے ہیں چھوٹی موٹی کشتیوں میں جانے کی جب کوشش کرتے ہیں. بہرحال وہ گھر والوں کو کیونکہ ان کے بارے میں صحیح طور پہ کوئی علم نہیں ہوتا تو وہ مسنگ پرسن ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو مارے جاتے ہیں کسی کوشش میں, اور پولیس یا دوسری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کرتی کہ انہوں نے کسی کو مارا ہے. تو یہ تین قسم کے لوگ مسنگ پرسن میں شامل ہوتے ہیں. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ تینوں قسم کے لوگ اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں.
اچھا, تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کافی فکر کی بھی بات ہے, اس بارے میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے ایک کمیشن بھی تشکیل دیا تھا, تو اس کمیشن نے اب تک اس بارے میں کیا 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 ہے؟
دیکھیے, کمیشن سے کام نہیں چلتا, بات ہوتی ہے قانون پہ عمل کرنے کی, اور اسی کو رول آف لا کہتے ہیں کہ جو قوانین موجود ہیں پہ عمل کیا جائے, اور اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے تو قانون بے معنی ہو جاتے ہیں. تو قوانین تو موجود ہیں کہ اگر آپ کسی کو پکڑیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کریں اور الزام بتائیں. وہ اگر نہیں کیا جاتا تو یہ قانون کی وائلیشن ہے, ایگزسٹنگ قانون کی اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. دوسرے یہ کہ اگر کوئی ناجائز ذریعے سے باہر چلے جاتے ہیں لوگ تو وہ بھی وائلیشن کرتے ہیں قانون کی. اگر وہ جائز طریقے سے جائیں تو ان کی ساری فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہوں گے اور پتہ لگ جائے گا کہ کوئی شخص کہاں گیا ہے. تمام باتیں شامل ہو کے یہ مسئلہ جو ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے پاکستان.
یہ جو آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ معاملوں کا درج نہ ہونا, تو پاکستان میں ذرائع ابلاغ اس بارے میں تقریباً مکمل خاموشی ہی اختیار کر لیتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, ذرائع ابلاغ کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اوور ویلمنگلی پولیٹیسائز ہیں. پولیٹکس کے علاوہ ان کو بہت کم معاملات میں دلچسپی ہے, جس میں بہت سے اہم معاملات بھی ہیں, ایجوکیشن ہے, لوگوں کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ریلیجس ایکسٹریمزم ہے, ان سب پہ ان کی توجہ نہیں ہے. وہ صرف پولیٹکس کو کور کرتے ہیں اور وہی ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس لیے میڈیا وہ اس طرح اس میں حصہ نہیں لے رہا جس طرح شعور پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں اس کو کرنا چاہیے. جی
میڈیسن صاحب, یہ بتائیے کہ ایچ آر سی پی نے اب تک اس بارے میں کیا کیا ہے, اور ہم مجھے یقین ہے سامعین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کی آئندہ کی حکمت عملی ہوگی کیا؟
دیکھیے, ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ہے لوگوں میں شعور پیدا کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے اگر تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز سے ہم وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہتے ہیں, ان کے لیڈر سے بلا کے اور ان کو سمجھاتے رہتے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کون سے کام ان کو کرنے چاہیے. اب کیونکہ الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے تو ابھی کل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایچ آر سی پی نے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے ان سے ان کے مینیفیسٹوز پہ بات کی جائے اور انہیں بتایا جائے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کون سے مسائل جو ہیں وہ اہم ہیں جس پہ ان کی توجہ ہونی چاہیے. تو ہم تو ایڈوکیسی کرتے ہیں, پریکٹیکل ہمارا خیال یہ ہے کہ ایکشن کرنا اور لینا وہ پولیٹیکل پارٹیز کا فیلڈ ہے. جی,
شروعات میں آپ نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ جو گمشدگیاں ہوتی ہیں ان میں سے کئی اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ سیکرٹ ایجنسیز انہیں اٹھا لیتی ہیں لوگوں کو, تو یہ جو جبری گمشدگیوں کا ذمہ دار حکومتی ایجنسیوں کو قرار دیا جاتا ہے, حکومتی ایجنسیوں کو یہ ہر بار استعمال کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیا اس کی وجہ قانون اور عدالتی نظام کی کمزوری ہے؟
نہیں, کمزوری نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جن کو وہ پکڑتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں,
جی,
ان کے پاس ایسے شواہد نہیں ہوتے کہ وہ ان کے خلاف عدالت میں کوئی کیس ثابت کر سکے, اس لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں عدالت جانا یا اس پہ مقدمہ چلانا. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ان کے ذمہ کام ہے تحقیق کا, وہ 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کر دینے کے بعد ان کے پاس وقت کم رہ جائے گا اور وہ مکمل طور پہ تحقیقات نہیں کر سکیں گے, اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں.
اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب سنیے کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے ہیڈنگلے لیڈز میں شروع ہو رہا ہے. پاکستان نے لارڈز میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ 9 وکٹوں سے جیتا تھا، اور اگر پاکستانی ٹیم ہیڈنگلے ٹیسٹ نہیں ہارتی تو وہ 1996 کے بعد انگلینڈ میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی. انگلینڈ کے آل راؤنڈر بین اسٹوکس ہیم اسٹرنگ کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان کی میچ میں شرکت یقینی نہیں ہے. ورلڈ 11 اور ویسٹ انڈیز آج لارڈز میں T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. ورلڈ 11 کی قیادت شاہد آفریدی کر رہے ہیں. آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں اور کرکٹ لیگز کو نشانہ بنانے والے لوگ اب بھی موجود ہیں، لیکن آئی سی سی اس کے سدے باب کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. ڈیوڈ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ کرکٹ میں کرپشن سے متعلق الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے. سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے فرینچ اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں اسپین کے کوالیفائر کھلاڑی جاؤمی میونر کو 7-6, 6-4 اور 6-4 سے شکست دے دی. اب تیسرے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ روبرٹو بیٹسٹا سے ہوگا. خواتین مقابلوں میں عالمی نمبر 1 سیمونا ہالپ نے امریکہ کی ایلیسن رسک کو 2-6, 6-1 اور 6-1 سے ہرا دیا. نمبر 2 سیٹ کیرولائن ووزنیاکی اسپین کی جارجینا گارسیا پیرس کو 6-1 اور 6-0 سے ہرا کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں. مصر کی فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ محمد صالح ورلڈ کپ سے مکمل طور پر باہر نہیں ہوئے ہیں اور وہ فٹ ہو کر عالمی کپ کے کچھ حصے میں ضرور نظر آئیں گے. ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ کندھے کی تکلیف کے سبب وہ 3 ہفتے تک فٹ بال نہیں کھیل پائیں گے. فیفا نے سعودی عرب کے ریفری فہد المرداسی کو ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے. ان پر مبینہ طور پر میچ فکسنگ کی کوشش کا الزام ہے. سعودی عرب کی فٹ بال فیڈریشن مرداسی پر پہلے ہی تاحیات پابندی عائد کر چکی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. اور سربین میں آگے چل کر رخ کریں گے انڈیا کا، جہاں مختلف ریاستوں کے 4 پارلیمانی حلقوں اور 11 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں حکمران بی جے پی کو زبردست دھچکا پہنچا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اس بارے میں تفصیل سے پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے تہمینہ قریشی سے.
پاکستان کے شہر کراچی اور حیدرآباد میں ہائی کورٹ کی 2 مختلف بینچوں میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی طرف سے دائر کردہ مقدمات کی سماعت ہوئی. لاپتہ افراد کے وکلا کا دعویٰ ہے کہ صوبے بھر میں 3,000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں. پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے حکومت کے آخری دن سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم جاری کیا. افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ طالبان کی اعلی قیادت اور افغان حکام کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں ممکنہ جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے. امریکی حکومت نے اپنی سب سے بڑی فوجی کمانڈ، جو کہ اب تک پیسیفک کمانڈ کہلائی جاتی تھی، کا نام تبدیل کر کے انڈو پیسیفک کمانڈ رکھ دیا ہے. ڈنمارک میں خواتین کے نقاب پہننے پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں تہمینہ قریشی. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنی حکومت کے آخری دن سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت نے آئین شکنی کے مقدمے میں حکومت کو انٹرپول کے ذریعے ملزم پرویز مشرف کو وطن واپس لانے کے احکامات جاری کیے تھے. ان احکامات میں ملزم کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا بھی ذکر کیا گیا تھا. اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک کی رپورٹ سنیے.
وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے یہ اقدام سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے حکم پر کیا گیا ہے. سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کی طرف سے یہ حکم جاری ہونے کے بعد بینچ کے سربراہ جسٹس یحیٰ آفریدی نے اس خصوصی بینچ کی سربراہی کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی، جس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا تھا. ملزم پرویز مشرف کے خلاف اس کے بعد اب تک آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت نہیں ہوئی، جبکہ ان پر اس مقدمے میں فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے. سابق فوجی صدر پرویز مشرف ان دنوں دبئی میں مقیم ہیں، اور وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک ہونے کی صورت میں ملزم نہ تو کسی دوسرے ملک سفر کر سکیں گے اور نہ ہی پاکستان یا بیرون ممالک کوئی جائیداد خرید سکیں گے. وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک ہونے کی صورت میں ملزم پرویز مشرف کو کسی قسم کی بینک ٹرانزیکشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک وزارت داخلہ کی طرف سے تحریری طور پر احکامات نہیں ملے، تاہم انہیں متعلقہ وزارت کے اعلیٰ حکام کی طرف سے زبانی طور پر اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے. سن 2013 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے حکومت میں آنے کے بعد سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کے اقدام پر آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا تھا. ملزم پرویز مشرف بیماری کو بنیاد بنا کر موجودہ حکومت کے دور میں ہی بیرون ملک روانہ ہو گئے تھے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے احتساب عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس فوجی عامر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درج کرنے کی وجہ سے بنائے گئے ہیں. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
امریکی فوج کے مطابق افغان حکام اور طالبان کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل جان نکلسن نے کہا کہ ان مذاکرات میں دوسرے ملکوں کی حکومتیں اور چند بین الاقوامی تنظیمیں بھی شامل ہیں. رواں برس فروری میں افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، تاہم طالبان نے اس کے جواب میں اس وقت کچھ نہیں کہا تھا. اور اسی موضوع پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی بی بی سی پشتو سروس کے ہمارے ساتھی داؤد اعظمی سے، اور ان سے میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ان مذاکرات کو ممکن بنانے میں کن کن ممالک یا طاقتوں کی کوشش شامل ہے، اور کیا امن مذاکرات کے لیے خطے کے ممالک کا بھی طالبان پر کسی طرح کا کوئی دباؤ رہا؟
دباؤ تو طالبان پر ہے، اور سب سے زیادہ دباؤ جنگی دباؤ ہے، کیونکہ جب سے ٹرمپ کی حکومت آئی ہے امریکہ میں، افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور ان کے ہوائی حملوں میں بھی کافی تیزی آئی ہے. تو یہ پریشر ایک طرف سے ہے، اور دوسری طرف سے صدر اشرف غنی کی آفر جو فروری میں انہوں نے کی تھی کہ طالبان آ جائے، ہم ان کو ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے قبول کریں گے. لیکن جب ہم کنٹیکٹس کی بات کرتے ہیں اور میٹنگز کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے 17 سالوں میں کئی بار کنٹیکٹس ہوئے، ملاقاتیں ہوئی مختلف ملکوں میں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ سیز فائر ہو یا جنگ بندی ہو. یا اور اس کا سبب یہ تھا کہ کوئی پراپر پیس پروسیس ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے افغانستان میں. تو اس بار بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور کوشش ہے کہ جنگی دباؤ کے ساتھ ساتھ طالبان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ رابطے قائم کیے جائے.
کیا خطے کے کوئی ممالک کسی طرح کا کوئی دباؤ بنا رہے ہیں طالبان پر کہ بھائی آپ بات کیجئے اور جنگ بندی کی طرف رخ کیجئے؟
خطے کے ممالک تو دونوں طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت کر لیں. پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ تینوں فریق، افغان حکومت، امریکی حکومت اور طالبان، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات کریں. رشیا کی بھی یہی پروپوزل ہے اور چائنا کی بھی یہی بات ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خطے کے ممالک کی کیا مرضی ہے اور کیا ڈیمانڈس ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے، لیکن بات امریکہ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق اصل پارٹی امریکہ ہے. اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ طالبان کا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکی افواج افغانستان سے نکل جائے، طالبان کی یہ پوزیشن ہے کہ افغان حکومت اس کی گارنٹی نہیں دے سکتی, اس بات کا فیصلہ صرف امریکی حکومت کر سکتا ہے. تو اس لیے طالبان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں گے اور دوسرے مرحلے میں پھر افغان حکومت کے ساتھ بات کریں گے. لیکن افغان حکومت اور امریکی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بات کرنی چاہیے,
تو
کیونکہ اصل پارٹی وہ ہے افغانستان میں.
جی, تو اب جب یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسا نہیں ہے کہ حملے رکے ہیں. ابھی حالیہ آپ حملہ لیں تو افغانستان میں وزارت داخلہ پر کابل میں حملہ ہوا, پولیس چوکیوں پر حملے کے لیے ذمہ داری لی طالبان نے, اور اس کے بعد ادھر امریکہ کی جانب سے بھی ان پر فضائی حملے ہوئے ہلمند میں. مذاکرات شروع ہو جانے سے کیا اس بات کی کسی طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید جنگ بندی ہو جائے, ایسے کوئی امکانات ہیں؟
امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ طالبان پر میکسیمم پریشر ڈالا جائے, جنگی پریشر, کہ وہ مجبور ہو جائیں اور مذاکرات کر لیں,
گھٹنے ٹیک دیں.
تو یہ اصل اسٹریٹجی ہے. لیکن دوسری طرف سے طالبان کے حملوں میں بھی اگر کمی نہیں آئی ہے, لیکن ان کے حملے بھی جاری ہیں. تو اصل میں ایسا لگتا ہے کہ اس سال دونوں طرف کی یہ کوشش ہے کہ اپر ہینڈ حاصل کر لیں اور اپنی برتری ثابت کر لیں. تو مذاکرات کا مرحلہ آئے گا میرا خیال میں بعد میں, لیکن فی الحال دونوں طرف کا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم کس طرح جنگ کے ذریعے اپنی برتری قائم کر سکیں
اور دباؤ سامنے والے پر بڑھا سکیں. اچھا, تو یہ بتائیے, جو آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جب اشرف غنی صاحب نے یہ پروپوزل رکھا تھا کہ بات کی جائے, تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان افغانستان کے آئین کو تسلیم کریں اور جنگ بندی پر رضامند ہوں, تو پھر انہیں ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کر سکتے ہیں. کتنے دھڑے ہیں طالبان کے جو اس مذاکرات میں انوالوڈ ہیں, اور اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ ایسا کچھ ممکن ہے؟
طالبان کے دو دڑے ہیں, ایک تو بڑا دڑا ہے یا اصلی گروپ ہے جس کے سربراہ بھی مولوی حیبت اللہ اخنزادہ ہیں, اور دوسرا دڑا ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو ملا محمد رسول اخن کی سربراہی میں کچھ سال پہلے قائم ہوا تھا, لیکن ان کا زور اتنا نہیں ہے, فوجی طاقت اتنی نہیں ہے, اور وہ پہلے سے افغان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو اصل دڑا جو ہے طالبان کا, جو سب سے بڑا گروپ ہے, جس کے جنگجوؤں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے, کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق ان کے جنگجوؤں کی تعداد 30,000 سے 50,000 تک ہے.
اچھا,
تو یہ دڑا اصل میں, تو افغان حکومت اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ اصلی گروپ ہے طالبان کا. اور اس اصلی گروپ کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں امریکہ کے ساتھ بات کریں, اور دوسرے مرحلے میں ہم اندرونی مسائل پر بات کریں گے افغان حکومت کے ساتھ, کہ کنسٹیٹیوشن کیسا ہو, سسٹم کیسا ہو. تو یہ بات انہوں نے کی ہے. لیکن جہاں تک سیز فائر کی بات ہے, جنگ بندی کی بات ہے, یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات ہے, تو میرے خیال میں اب بات اتنے آگے نہیں بڑھی ہے کہ ہم سیز فائر کی بات کریں. میرا خیال ہے کہ اس سال یعنی اس سمر میں, اس موسم گرما میں, دونوں طرف کا زور جنگ پر زیادہ ہوگا اور مذاکرات پر کم توجہ ہوگی.
بی بی سی پشتو سروس کے ہمارے ساتھی داؤد اعظمی سے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. اور اب بات حماس کی. اسرائیل اور حماس کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں حالیہ اضافے کے بعد غزہ میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا, اور اقوام متحدہ کے مشرق وسطی کے لیے مندوب نے بتایا ہے کہ اسی تناظر میں سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے, جس میں نکولے ملادینو کی تنبیہ کے باوجود کونسل میں اس معاملے پر تعطل برقرار ہے. تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں عبداللہ فاروقی سے.
سن 2014 کے بعد سے اب تک حماس اور اسرائیل کے درمیان سب سے شدید فوجی کشیدگی کی وجہ سے بلائے جانے والے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ چاہتا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے راکٹ حملوں کی سخت مذمت کی جائے, لیکن کویت نے اس قرارداد کو روک دیا ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلے نے بتایا کہ ان کا ملک مزید کیا چاہتا ہے.
Hamas's actions prove the falsehood of the idea that the people of Gaza require international protection.
حماس کی کارروائیوں سے یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے کہ غزہ کے شہری عالمی تحفظ چاہتے ہیں. غزہ کے لوگوں کو کسی بیرونی طاقت کا تحفظ نہیں چاہیے, غزہ کے لوگوں کو حماس سے تحفظ چاہیے. یہ حماس کی کارروائی تھی جو غزہ کے لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں.
دوسری جانب اقوام متحدہ کے مشرق وسطی کے لیے مندوب نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان پرتشدد کارروائیوں میں حالیہ شدت سے غزہ میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ نکولے ملادینوف نے یہ تنبیہ اس وقت کی ہے جب اقوام متحدہ میں اس بات پر تعطل برقرار ہے کہ فریقین کے درمیان کشیدگی پر کیا رد عمل ظاہر کیا جائے۔
I'm afraid that the last two days have seen the most serious escalation since the 2014 conflict between Hamas and Israel.
مجھے خدشہ ہے کہ گزشتہ دو دن سن 2014 کے بعد سے اب تک حماس اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ ترین دن تھے جو ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں کہ ہم جنگ سے کتنے قریب ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال پر بات کرنے میں ناکامی سے غزہ میں انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ادھر انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اپنی دو طبی ٹیمیں غزہ کی پٹی میں روانہ کر رہی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کی بڑھتی ہوئی طبی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اسرائیلی فورسز کے ساتھ حالیہ جھڑپوں کے دوران 150 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور دیگر سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ جنیوا میں آئی سی آر سی کے ہیڈ آف آپریشنز برائے مشرق وسطی رابرٹ مارڈینی کا کہنا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو گولیوں سے لگنے والے زخموں کا علاج درکار ہے جبکہ کئی کو مشکل سرجریز کی ضرورت ہے۔
اور اب سنیے آپ کی بات، ترتیب و پیشکش صبا رحمت۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ہدف بنا کر قتل کیے جانے والے سکھوں کے مذہبی رہنما چرنجیت سنگھ کی ہلاکت پر مذمت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے سامعین کے پیغامات سے شروع کرتے ہیں۔
میں راولپنڈی سے کومل کبیر بات کر رہی ہوں۔ چرنجیت سنگھ صاحب جو کہ بین العقائد ہم آہنگی کی ایک روشن کرن تھے پاکستان میں، ان کا مرڈر یقیناً ایک بہت بہت افسوسناک خبر ہے، اور میری حکومت پاکستان سے اپیل ہوگی کہ اس کے مرڈر، اس کے قاتل کا جلد از جلد پتہ لگایا جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔
جی میں عرفان علی سیال بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کے اگر واقعات ہوتے رہیں گے تو جو ہمارے ہمسایوں مالک ہیں ان کو تنقید کرنے کا موقع ملے گا پاکستان کے اوپر، اور ہم اس چیز کے پاکستان میں مذمت کرتا ہوں۔
اور سنیے کہ پاکستان کے قومی شناختی کارڈ بنانے والے ادارے نادرا کے حکام سے صوبہ بلوچستان سے مخاطب ہمارے ایک سامع نے عورتوں کے شناختی کارڈ بنانے کے حوالے سے شکایت کرتے ہوئے کیا بتایا ہے۔
ہمارا نام علی بٹی، ہم نصیر آباد بلوچستان سے۔ ہمارا عورتوں کی شناختی کارڈ بالکل کم تو کیا ہمارا نہیں ہے۔ آج تک ہمارا عمر 45 سال آ گئے، آج تک ہمارا ماں کا شناختی نہیں ہے، اور ہمارا بیوی کا عمر ابھی 40 سال ہے، بیٹے کا شناختی نکلا ہوا ہے۔ ابھی بھی جائیں نادرا میں، ہمارا عورت، تم جاؤ نکاح نامہ کاپی لاؤ، آنے 45 سال والا نکاح، وہ ملا زندہ ہے، ابھی ہم کو نکاح نامہ دے گا، پھر ہمارا شناختی قومی شناختی کارڈ لیڈیز کا بنے گا۔ اور ہمارا ماں 80 سال کا ہو گیا ہے، 70 کا، ابھی اس کا شناختی کارڈ، ابھی جب تک وہ نکاح نامہ لاؤ، فلانا لاؤ۔ ابھی ہمارا بلوچستان کے اندر اتنا شناختی کارڈ عورتوں کے نہیں ہے، اتنا نادرے والا مصیبت پیدا کیا ہے، کیسے ووٹ اپنا کاسٹ کریں گے۔
یہ تو تھے حاکم علی بھکٹی جو کہ صوبہ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد سے کال کر رہے تھے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 3 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کے فیصلے پر صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک سامع پیغام دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سنیے۔
عبد المجید دشتی، وزیر اعلیٰ شاہد خان عباسی کے وفاقی ملازموں کو 3 ماہ کے اضافی تنخواہ دینے کا خیرمقدم کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ شاہد خان عباسی سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی ملازموں کو بھی 3 ماہ کے اضافی تنخواہ دیے جائیں تاکہ مہنگائی کے اس دور میں غریب ملازموں کا کچھ بھلا ہو سکے۔
چلیے اب سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں، اور صوبہ بلوچستان سے ہمارے ایک سامع کا ریکارڈ کروایا گیا پیغام سنتے ہیں۔
جمال کوئٹہ، میرے صبا رحمت سے یہ درخواست ہے کہ ہمارا پیغام کیوں نشر نہیں کر رہے ہو، یہ چوتھا پانچواں پیغام ہے، آپ بالکل خاموش رہتے ہو، ہم لوگوں کو بالکل یاد بھی نہیں آتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کرے خدا را۔ ہم نے بجلی کے بارے میں بات کہا ہے، وہ بالکل نشر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ خاص سیٹی کوئٹہ میں رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بجلی نہیں ہے، وہ کیسے کہ 11 بجے رات کو جاتا ہے، پھر 11 بجے دن کو آتا ہے، یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں نے لوڈ شیڈنگ بند کیا ہوا ہے.
امید کرتے ہیں جمال اشتیاق خروٹی صاحب آج آپ کا گلا دور ہو گیا ہوگا. ہمارے اور بھی سامعین ہیں جنہوں نے اسی بات کا گلا کیا ہے کہ ہم ان کی کالز شامل نہیں کرتے. تو پروگرام کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہم تمام کی تمام موصول ہونے والی کالز کو چاہ کر بھی شامل نہیں کر پاتے. چلیں جب بات ہو ہی رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ بہت سی بے نام کالز بھی ہمیں موصول ہوتی ہیں جنہیں ہم نشر نہیں کر پاتے. تو آپ جب بھی اپنا پیغام ہمارے ٹول فری نمبر پر ریکارڈ کرواتے ہیں تو ہمیں اپنے نام، جگہ اور فون نمبر جیسی تفصیلات سے ضرور آگاہ کیا کریں. جاتے جاتے صبح سن سے کاشتکاری سے وابستہ ہمارے ایک سامع کا حکام کے نام بھیجا گیا پیغام.
نذیر آباد ضلع نوابشاہ سے عرض کر رہا ہوں. تو ہمارا جو گام کمل گیا ہوا ہے گنا سکرن شکر مل بجلی کے لیے میری شکایت ہے. ہم چھوٹا کاشتکار ہوں، 14 روپے یونٹ میں ابھی تک ریٹ بھر رہا ہوں. میاں صاحب اعلان کیا تھا 7 روپے یونٹ ہوگا، وہ بڑوں کے لیے ہے، ہم چھوٹوں کاشتکار کے لیے نہیں ہے. یہ مہربانی شکایت ہماری درج کریں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں انڈیا کی. وہاں کی مختلف ریاستوں کے 4 پارلیمانی حلقوں اور 11 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں حکمران بی جے پی کو زبردست دھچکا پہنچا ہے اور ملک بھر میں بی جے پی کے خلاف ایک متحد محاذ بنانے کی کوشش تیز ہو گئی ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ سنیے.
اتر پردیش کے کیرانا پارلیمانی حلقے کے نتائج پر پورے ملک کی توجہ مرکوز تھی. یہاں بی جے پی کے امیدوار کے خلاف ایک متحد اپوزیشن نے اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا. بی جے پی نے گزشتہ انتخابات میں یہاں 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن اس بار یہاں سے راشٹریہ لوک دل کی امیدوار تبسم حسن کامیاب ہوئی ہیں. تبسم کو سماجوادی پارٹی، کانگریس اور بی ایس پی کی حمایت حاصل تھی. بی جے پی نے کیرانا کا انتخاب جیتنے کے لیے انتخابی مہم کے دوران ووٹروں کو مذہبی خطوط پر موبلائز کرنے کی کوشش کی تھی. بی جے پی کو ریاست کے نور پور اسمبلی حلقے میں بھی شکست ہوئی ہے، یہاں سماجوادی پارٹی کامیاب ہوئی. سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو نے کیرانا اور نور پور میں اپوزیشن کی جیت کو سماجی ہم آہنگی اور سماجی انصاف کی جیت قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی شکست نفرت کی سیاست کی شکست ہے. اس جیت سے واضح ہے کہ غریبوں، کسانوں اور کمزور طبقوں نے بی جے پی کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے.
بھارتی جنتا پارٹی کی کوشش تھی چناؤ کے مدے دوسرے ہوں، چناؤ کا زمینی سوالوں پر جنتا نہ متدان کر پائے. میں سمجھتا ہوں وہاں کے کسانوں نے، غریبوں نے گنے کے سوال پر، غریبی کے سوال پر، روزگاری کے سوال پر اور جو جنتا کو دھوکا دیا تھا اس کا جواب دینے کا کام وہاں کی جنتا نے کیا ہے.
ادھر بہار میں بھی حکمران جنتا دل یونائٹڈ اور بی جے پی کے اتحاد کے امیدوار کو لالو یادو کی پارٹی راشٹریہ جنتا دل کے امیدوار نے ہرا دیا ہے. راشٹریہ جنتا دل کے رہنما اور لالو یادو کے بیٹے تیجسوی یادو نے بہار کے جوکی ہاٹ حلقے سے اپنی پارٹی کی جیت کے بعد کہا ہے کہ یہ پورے ملک کو پیغام ہے کہ نفرت اور تکبر کی سیاست نہیں چلنے والی اور 2019 کے انتخابات میں بی جے پی کا صفایا ہو جائے گا.
جو لوگ زہر پھیلاتے تھے پھیلایا گیا پورے بہار بھر میں، لیکن آج زہر پھیلانے والوں کی ہار ہوئی ہے، تلوار بانٹنے والوں کی ہار ہوئی ہے. اور ہم لوگوں نے جو محبت اور امن چین کی جو بات کی، آج پورا جو بہار کا پورا بہار ہم لوگوں کو سمرتھن دینے کا کام کیا، بھاری متوں سے ہم لوگوں کو جتانے کا کام کیا ہے.
بی جے پی نے اپوزیشن کی جیت کو موقع پرستی کی سیاست قرار دیا ہے. پارٹی کے ترجمان سمبت مہاپاترا نے کہا کہ عوام کو سب پتا ہے، جب 2019 کے پارلیمانی انتخابات ہوں گے تو ایک بار پھر نریندر مودی ہی وزیر اعظم بنیں گے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں لے کر آئیں گے.
2019 کا جب چناؤ ہوگا، جب پردھان منتری کا چین کرنا ہوگا، ہندوستان کی جنتا جانتی ہے پردھان منتری کا معنی کیا ہوتا ہے. پی ایم کا معنی ہوتا ہے پی فار پرفارمنس اور ایم فار محنت. پی فار پرفارمنس بھی بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ ہے اور محنت بھی ہمارے ساتھ ہے. اس لیے جب 2019 میں چناؤ ہوں گے تو پی ایم ارتھات پرفارمنس اور محنت کے ماپ دنڈ پر مودی جی ہی اس دیش کے پی ایم ہوں گے اور بھارتی جنتا پارٹی شری نریندر مودی جی کے نیتو میں اور شری امت بھائی شاہ کے محنت کے مادھیم سے پنہ 2019 میں 2012-14 میں جو نتیجے آئے تھے اس سے بھی بڑھ کر سیٹ حاصل کرے گی اور جیت حاصل کریں گے.
11 اسمبلی اور 4 پارلیمانی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں بی جے پی صرف ایک پارلیمانی اور ایک اسمبلی حلقے میں ہی جیت سکی. بی جے پی مہاراشٹر کے پال گھر پارلیمانی حلقے میں اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب رہی۔ اس نے اپنی اتحادی شیو سینا کے امیدوار کو شکست دی ہے۔ بی جے پی نے اتراکھنڈ میں ایک اسمبلی حلقے پر بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ جھارکھنڈ میں جے اے ایم، بنگال میں حکمراں ترنمول کانگریس، کیرلا میں مارکسی کمیونسٹ پارٹی اور کانگریس نے پنجاب، کرناٹک، میگھالیہ اور مہاراشٹر کے اسمبلی حلقوں میں کامیابی حاصل کی۔ ایک ایک سیٹ کانگریس نیشنلسٹ پارٹی اور ناگالینڈ کی این ڈی پی پی کو ملی ہے۔ کیرانا کی شکست بی جے پی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ گورکھ پور اور پھول پور کے بعد یہ تیسرا حلقہ ہے جہاں حزب اختلاف کی جماعتوں نے متحد ہو کر انتخاب لڑا۔ حزب اختلاف کی جماعتیں رفتہ رفتہ متحد ہو رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کانگریس تنہا بی جے پی کو شکست دینے کی حالت میں نہیں ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں اب رفتہ رفتہ بی جے پی کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب بات کرکٹ کی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل ہیڈنگلے میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے سابق کپتان آصف اقبال سے میں نے اسی بارے میں بات کی، لیکن پہلا سوال لارڈز ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا اور ان سے یہ سوال کیا کہ ان کی نظر میں پاکستان کی اس کامیابی کی وجہ کیا رہی۔
ٹیم ایفرٹ، وہ ایک مطلب دیٹ از دی ہائی لائٹ، لیکن اس کے دو تین وجوہات ہیں اور ایک یہ ہے کہ انگلینڈ آئی تھنک ٹاس جیت کر جو انہوں نے بیٹنگ کا آپشن لیا وہ ایروگنس پر بیس تھا، وہ اوور کانفیڈینس پہ بیس تھا، بیکاز جو کنڈیشنز تھے وہ آئیڈیل پرفیکٹ ایکچولی فار بولنگ، اور انگلینڈ کے پاس وہ بولرز موجود تھے جو اس کنڈیشنز کو ایکسپلوئٹ کر سکتے تھے۔ سیم ٹائم پاکستان ہے بالکل اسی طرح کے جو انگلینڈ کے پاس ہیں جو ان کنڈیشنز کو پراپرلی ایکسپلوئٹ کر سکتے تھے۔ جو ہمیں لیٹ ڈاؤن کر رہا تھا ان دا پاسٹ وہ ہماری فیلڈنگ تھی، جو ہمارے بولرز کو سپورٹ نہیں مل رہا تھا، جو کیچز نکلتے تھے وہ ڈراپ ہوتے تھے، اور اس طرح سے ایٹ دس لیول کوئی بھی بیٹسمین کو اگر ایک سے زیادہ موقع ملے تو وہ یقینی طور پر رنز بنائے گا۔ اس مرتبہ ویسا نہیں ہوا۔ جیسا سرفراز نے کہا ٹاس ہارنے کے بعد، اگر وہ ٹاس جیتتے تب بھی وہ فیلڈنگ ہی کرنے والے تھے، وہ بالکل صحیح ڈیسیزن ہوتا۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے تھوڑا سا ایروگنس، تھوڑا سا اوور کانفیڈینس، اور آن ٹاپ آف آل دیٹ برلینٹ ایگزیکیوشن بائی پاکستان بولرز انڈر کنڈیشنز جو آئیڈیلی تھے بولنگ کے لیے، ویری ویل سپورٹڈ بائی دا فیلڈرز، دیٹس واٹ آئی تھنک از دا ریزن فار پاکستان بولنگ آؤٹ انگلینڈ سو چیپلی آن دا فرسٹ ڈے۔
جیسے کہ آپ نے انگلینڈ کی اوور کانفیڈینس کی بات کی، تو اس جیت میں پاکستان کی بہترین کارکردگی کی جگہ انگلینڈ ٹیم کی اوبویسلی آؤٹ آف فارم ہونا بھی صاف نظر آ رہا تھا، تو کیا دوسرے میچ میں جی آپ
نہیں، سوری یہ غلط بات ہے کہنا
آؤٹ آف فارم نہیں کہیں گے آپ اسے؟
نہیں، بالکل نہیں کہوں گا۔ میں کہوں گا کہ ہماری ٹیم بہت اچھی بولنگ کر کے، بہت اچھی فیلڈنگ کر کے، اینڈ ٹو کیپ اٹ آل انگلش کنڈیشنز میں بہت اچھی ٹیسٹ لیول کی بیٹنگ کر کے انگلینڈ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں آؤٹ پلیڈ کیا، ہر ڈپارٹمنٹ میں، اینڈ دیٹ از دی ریزن وی وان دی فرسٹ ٹیسٹ۔
اوکے، تو کیا دوسرے میچ میں آپ انگلینڈ کی ٹیم اور خاص طور پر ان کی بیٹنگ کو واپس اپنے فارم میں آتا ہوا اس کے آنے کی توقع کر رہے ہیں؟
بالکل، یقینی طور پر، بیکاز اب ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا۔ اب وہ جب اس ٹیسٹ میں جائیں گے تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ پاکستان ٹیم از نو پش اوور، اینڈ دے آر آلریڈی ون ڈاؤن، اور صرف ایک ہی ٹیسٹ بچا ہے۔ اور یہ بھی بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ آپ ایک سیریز کرتے ہیں اور دو ٹیسٹ کی سیریز ہوتی ہے وہ۔ یہ کوئی پاکستان ٹیم کوئی کیا کہنا چاہیے ٹمبکٹو کی یا کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے کہ آپ ان کو فیور کر رہے ہیں بائی پلینگ ٹو ٹیسٹ۔ فل اسٹیٹس والی ٹیم ہے، ورلڈ چیمپئنز، چیمپئنز ٹرافی کے ہولڈرز ہیں، ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون ٹیم ہے، ان کو دو ٹیسٹ میچز دینا آئی تھنک یہ ان کی بے عزتی کرنا ہے۔ ہمارے بورڈ کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ پراپر نیگوشیشنز کر کے کہتے کہ ہمیں تین ٹیسٹ چاہیے تاکہ سیریز ایٹ لیسٹ ڈیسائڈ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دو ٹیسٹ کھیلنے میں آپ ایک ٹیسٹ آپ جیتے ہیں ایک ٹیسٹ ہم جیتے ہیں اور سیریز ڈرا ہو جائے، یہ سینس نہیں بنتی اس بات کی۔ تو اس بات کا میں بہت ہی مخالفت کرتا ہوں یہ جو دو ٹیسٹ کھیل رہے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو دی سیکنڈ ٹیسٹ، یس، انگلینڈ یقینی طور پر زیادہ کیا کہنا چاہیے ایفرٹ کرے گا، کانسنٹریٹ کرے گا، اور پاکستان ٹیم کو وہ اس لیول کی رسپیکٹ دے گا وچ دے ہیو ارنڈ ایٹ لارڈز ٹیسٹ، ان دا لارڈز ٹیسٹ، اور بیسڈ آن دیٹ آئی تھنک ان کی پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ لارڈز کے ٹیسٹ سے زیادہ بہتر ہوگی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اٹ ڈزنٹ مین کہ دیٹ پاکستان جو ہے وہ نہیں جیت سکتی یا نہیں اچھا پرفارم کرے گی. آل پاکستان کو جو کرنا چاہیے اور جو ہم شروع کریں گے کہ اسٹک ٹو دیئر بیسکس لائک دے ڈڈ ان دا فرسٹ ٹیسٹ, اور اپنے آپ میں بلیو کریں اور بالکل اسی طرح کھیلیں جس طرح پہلا ٹیسٹ کھیلے.
اچھا, پاکستان کی ٹیم میں جو ڈسپلن پہلے ٹیسٹ میں نظر آیا ہے وہ غیر معمولی ہے, تو یہ ڈسپلن کیسے پیدا ہوا ہے؟ کیا کھلاڑی اور ٹیم مینجمنٹ اسے برقرار رکھ پائیں گے آگے؟
دیکھیں, یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے پاکستان ٹیم کا میرے خیال سے, اور سب سے پہلے اس کا کریڈٹ دو لوگوں کو جاتا ہے, ٹیم مینجمنٹ اور کپتان, بیکاز یہ لوگ رسپانسبل ہوتے ہیں کھلاڑیوں کو اکٹھا کرنے میں اور ان کی بیسٹ پرفارمنسز آن دا فیلڈ لینے میں. تو یقینی طور پر یہ ٹیم مینجمنٹ جس میں کوچ آتا ہے, جس میں کیپٹن آتا ہے, جس میں بولنگ کوچ بھی آتا ہے, فیلڈنگ کوچ بھی آتا ہے, اور جس میں اور جو سپورٹنگ اسٹاف ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں, تو یہ سب نے اس طرح کا ایک مینٹل ڈیولپمنٹ پاکستان ٹیم میں لایا ہے. ینگسٹرز ہیں, ینگ بچے ہیں, دے ہیو ہارڈلی پلیڈ انٹرنیشنل کرکٹ, لیکن ان کا جو کمٹمنٹ تھا پہلے ٹیسٹ میں جو ہم نے دیکھا, اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے کے لیے روٹ کر رہے تھے, وہ سب دیکھ کر تو یہی لگا کہ دیٹ یو نو یہ ایک میچور ٹیم ہے, ان کی پرفارمنس جو ہے ایک میچور ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے, اور انشاءاللہ دل ریپیٹ ان سیکنڈ ٹیسٹ.
اچھا, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ دوسرا ٹیسٹ کل شروع ہو رہا ہے اور انگلینڈ تو ڈیفینیٹلی فائٹ بیک کرنے کی کوشش کرے گا, واپسی کی کوشش کرے گا, تو اس میں پاکستان کیا وہی کارکردگی دکھا پائے گا جو ہم نے لارڈز ٹیسٹ میں دیکھی؟
بالکل, کیوں نہیں, اور میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ ان کا پاکستان میں کانفیڈینس جو ہے اور بہت بڑھ گیا ہوگا آفٹر دا لارڈز ٹیسٹ, بیکاز جب وہ آئے تھے یہاں کھیلنے کے لیے تو یہی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ انگلینڈ کے خلاف شاید ہوم کنڈیشنز میں, جو ہر ملک میں ہوتا ہے, ہوم کنڈیشنز میں ہوم ٹیم از دا فیوریٹ وین دے سٹارٹ, اور اگر باہر کی ٹیم آ کر ہراتی ہے تو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوتا. دیٹس ہاؤ ٹیم گرو ان اسٹیٹس, دیٹس ہاؤ دے آر ایکسیپٹڈ ان دا ورلڈ کہ نمبر ون ٹیم یا نمبر ٹو ٹیم ان دا ورلڈ ہے, بیکاز وہ صرف ہوم سیریز نہیں جیت رہے ہیں, وہ باہر آ کر دوسرے ملک میں دوسری ٹیم کو ہرا رہے ہیں. اس طور پر ان شاء اللہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ اپنا جو ایک کانفیڈینس جو ہم کو پہلا ٹیسٹ جیتنے کے بعد آیا ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے.
آصف اقبال صاحب, ایک اور بات غور کرنے کی ہے, یہ کہ پاکستان کی بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کرنی پڑے گی, بابر اعظم کی جگہ کسی اور کو کھیلنا پڑے گا, تو کیا اس سے بیٹنگ لائن اپ کے ردم پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟
دیٹس ویری انفارچونیٹ. جی ہاں, مطلب یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, اس کا کسی کو آپ دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. انفارچونیٹ تھا, انجری ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو دوسرے ٹیسٹ میں کھیلنے کی قابل نہیں رہے. یقینی طور پر وہ تھوڑا سا ایک سیٹ بیک تو ہوا ہے, لیکن جب آپ ٹور پر آتے ہیں تو آپ دوسرے کھلاڑیوں کو جو ساتھ لاتے ہیں, جو فرسٹ چوائس رہتے ہیں وہ پہلا ٹیسٹ کھیلیں, لیکن اس میں اگر کسی کو انجری ہو گئی تو یقینی طور پر بیک اپ کے لیے جو بھی ان کے ساتھ اس دورے پر آیا ہوا ہے ہیل فل ان دا گیپ, اور تھوڑا سا فرق ضرور پڑے گا, بٹ یہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ان کی ایبسنس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دوسرے کھلاڑی ہیں وہ زیادہ اپنی ذمہ داری سنبھالنے کی کوشش کریں گے.
یہ تھے پاکستان ٹیم کے سابق کپتان آصف اقبال, اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج ہمارے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, اسٹوڈیو مینیجرز تھے پاملا ٹیلر اور اسرار الحق. ثمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے تہمینہ قریشی سے.
پاکستان کے شہر کراچی اور حیدرآباد میں ہائی کورٹ کے دو مختلف بینچوں میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی طرف سے دائر کردہ مقدمات کی سماعت ہوئی. لاپتہ افراد کے وکلاء کا دعویٰ ہے کہ صوبے بھر میں 3000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق انڈونیشیا میں قید پاکستانی شہری ذوالفقار علی آج دوپہر چل بسے. افغان طالبان نے حکومت کے عہدیداروں سے خفیہ ملاقات کے دوران ممکنہ جنگ بندی پر مذاکرات کرنے کی پرزور تردید کی ہے. ڈنمارک میں خواتین کے نقاب پہننے پر پابندی لگا دی گئی ہے, جبکہ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین، کینیڈا اور میکسیکو سے سٹیل اور الومینیم کی درآمد پر اضافی ٹیرف لگانے کے فیصلے پر قائم ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.